الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يستطيع من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ حج کی آخری 6 آیات ہے. سورہ حج کا آخری رکوع ان 6 آیات پر مشتمل ہے اور ان پر نہ صرف یہ کہ سورہ حج ختم ہوتی ہے بلکہ قرآن مجید میں 17واں پارہ بھی ان آیات پر ختم ہوتا ہے. ان آیات پر ہمیں جو غور کرنا ہے اس کے ضمن میں پہلے 2 تمہیدیں مفید ہوں گی اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید پر عام طور پر تدبر میں بھی یقیناً ممید ہوں گی اور خاص طور پر اس رکوع کی ان آیات کے فہم کو حاصل کرنے میں وہ لازمی ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اس کی اکثر سورتوں کی ابتدا اور اختتام پر نہایت جامع آیات آتی ہیں. یہ بات دوسری بھی جو اخلاق ثقل ہے عام دنیاوی انسانی ان میں بھی مشترک طور پر پائی جاتی ہے. کوئی اگر غزل یا قصیدہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے اور آخری اشعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے جدا گانا اصطلاحات ہے. پہلا شعر مطلع ہے، آخری شعر مقطع ہے, اور یہ دونوں جو ہے کسی بھی غزل میں جاندار ہونے چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی خطبہ ہو اور قرآن مجید کا اسلوب جو ہے بنیادی طور پر وہ خطبے کا اسلوب ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک کلیکشن ہے ڈیوائن اوریشن کا, اللہ تعالیٰ کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے. اکثر و بیشتر صورتیں اسی طرح نازل ہوئی ہیں کہ جیسے خطبہ دیا جا رہا ہے. خطبے میں خاص طور پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی خطیب جب اپنا خطاب یا خطبہ شروع کر رہا ہو تو آغاز ایسا ہو کہ جو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لے, اور اختتام بھی ایسا ہو کہ جس کا ایک لاسٹنگ امپریشن, ایک قائم رہنے والا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو جائے, تو وہ خطبہ ایک مؤثر خطبہ ہوگا, کامیاب خطبہ ہوگا. یقیناً اثنائے خطبہ میں بحث جو ہے مختلف گوشوں میں جائے گی, مختلف اس کی شاخیں ہوں گی, لیکن ایک تو یہ کہ آغاز میں بات واضح طور پر آ جائے کہ کیا کہنا مقصود ہے, اور پھر وہ بحث مختلف گوشوں میں پھیل کر پھر سمٹے اور پھر ایک نقطے پر آ جائے, تو در حقیقت یہی چیز ہے کہ جو اس خطبے کی تاثیر کی ضمانت ہے. یہی بات ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر سورتوں کی ابتدائی اور آخری آیات کی بڑی فضیلت بھی وارد ہوئی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کی فواتح اور خواتین, یہ آیات کے لیے یہ اصطلاحات بھی مستعمل ہیں. جیسے غزل یا قصیدے کا مطلع ہے, ویسے قرآن مجید کی سورتوں کی فواتح یعنی وہ آیات کے جن سے دی اوپننگ آیات آف دی سورہ, اور خواتین وہ ہے وہ آیات کے جن پر سورت ختم ہو رہی ہے. تو فواتح اور خواتین کی خصوصی فضیلت جو ہے مثلا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں, ان میں سے 6 یہ وہ آیات ہیں کہ جن سے خصوصی لگاؤ اور شغف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. رات کو جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی وہ آیات, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى آخر السورہ, یہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی. تو یہ چیز جو ہے اسی طرح سورہ کہف کے بارے میں یہ چیز وارد ہوئی ہے روایات میں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات کی خصوصی تاثیر ہے کہ دجالی فتنے سے وہ انسان کو حفاظت دینے والی. تو یہ ہے فواتح اور خواتین کا معاملہ. یہ چیز جو ہے سورہ حج کے اس آخری رکوع میں نہایت نمایاں. یہ جو 6 آیات ہیں ان میں واقعہ یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا, اور آیا بھی اس خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ اس کو 2 اجزاء میں تقسیم کیا گیا. ایک کو دعوت عمومی قرار دیا جا سکتا ہے اور دوسرے کو دعوت خصوصی. دعوت عمومی کے جس کے مخاطب ہے تمام انسان, ظاہر بات ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تو ہر فرد نوع بشر جو ہے قرآن کا مخاطب ہے. تو دعوت عمومی وہ ہے کہ جس کے مخاطب ہے تمام انسان قطع باشد, کوئی مذہب ہو, کوئی قومیت ہو, کوئی نسل ہو, کسی علاقے کے رہنے والے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ ہے دعوت ایمان. سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ ہے ماننے کی دعوت. مانو اللہ کو, اس کی صفات کمال کو, اس کی توحید کو, مانو فرشتوں کو, مانو وحی کو, مانو نبوت اور رسالت کو, مانو پاس بعد الموت کو, حشر و نشر کو, جزا و سزا کو, جنت اور دوزخ کو, ان چیزوں کو ماننے کی دعوت. اتنی بڑی ایک لفظی مناسبت کی ہے ایمان اور ماننا, یہ وہ اصطلاح اور یہ اس کا اردو کا ترجمہ آپس میں بڑا ان میں قرب ہے. تو یہ ماننے کی دعوت ہے دعوت ایمان, یہ دعوت عمومی ہے, اس کے مخاطب ہے تمام. تو اس رکوع کی پہلی 4 آیات میں
وہ جو دعوت ایمان ہے اس کا خلاصہ آ گیا. ظاہر بات ہے کہ ایمانیات ثلاثہ جو لب لباب ہے ایمان کا، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، یہ تین ایمانیات ہیں. باقی انہی کے کچھ اجزاء ہوں گے کہ جن کو گنیں گے تو پھر وہ مفصل ہو جائے گا معاملہ. جیسے ایمان بالرسالت ہی کا جز ہے ایمان بالکتب، اسی کے ضمن میں آتا ہے ایمان بالملائکہ، اس لیے کہ وحی میں جو ذریعہ بنتے ہیں وہ ملائکہ ہے. تو اجزاء زیادہ ہو جائیں گے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن یہ کہ اصل میں ایمانیات جو ہے وہ تین ہے بنیادی، ایمان باللہ یا اسے ایک لفظ سے تعبیر کیجئے توحید، ایمان بالرسالت اس کے اجزاء ہے متعدد، ایمان بالانبیاء و رسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی چار آیات میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس لیے کہ اس دعوت عمومی کے جو تین اجزاء ہیں ان کو نہایت خوبصورتی سے، نہایت مختصر الفاظ میں، نہایت جامعیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بڑے اعلیٰ علمی سطح پر ان تینوں کا بیان. بقیہ دو آیات میں اب یہ ہے دعوت خصوصی. اس دعوت خصوصی کے مخاطب وہ ہوں گے جو مان لے، ایمان لے آئے، اور یہ دعوت ہوگی دعوت عمل. اگر تم نے یہ مان لیا ہے تو اب تم پر واجب ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. پہلی دعوت ہے ماننے کی دعوت، دوسری دعوت ہے عمل کی دعوت. پہلی دعوت ہے عمومی پوری نوع انسانی کے لیے، اور دوسری دعوت ہے ان کو جو ماننے کا اقرار کر لیں، ماننے کے مدعی ہوں. لہذا ان آخری دو آیات میں آپ دیکھیں گے کہ آغاز ہو رہا ہے خطاب کے لیے، الفاظ آئے یا ایھا الذین آمنو، اور ایک چھوٹی سی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے فعل امر جمع ہو گئے، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، چار تو یہاں آ گئے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، پھر اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، چار جو ہے عوامر وہ وہاں جمع ہو گئے. دو آیتوں میں آٹھ عوامر ہیں کہ جن میں خلاصہ آ گیا ہے قرآن مجید کی دعوت خصوصی یعنی دعوت عمل. اب ہمارے لیے یہ بات جان لیجیے، اگرچہ بظاہر تو ہم سے زیادہ متعلق ہے دعوت خصوصی، کہ ہم وہ لوگ یہاں جمع ہیں کہ جو ماننے کے مدعی ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، اس کی توحید کو، نبوت کو، رسالت کو، ملائکہ کو، جنت کو، دوزخ کو، بعث بعد الموت کو. تو اس اعتبار سے عملی پہلو سے آخری دو آیات ہمارے لیے اہم ترین ہیں، کہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ ایمان کے عملی تقاضے کیا ہیں، یا الفاظ دیگر ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے مذہبی فرائض کیا ہیں، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس موضوع پر یہ جامع ترین مقام ہے کہ دو آیات میں سمو دیے گئے ہیں جو بھی دین کے عملی تقاضے. لیکن ہمیں یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ جو دعوت عمومی ہے جو ابتدائی چار آیات میں آئی ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننے ماننے میں بہت فرق ہے. یہ استاد صبوری ہزار فرسنگت، نہ معلوم کتنے مدارج، کتنے مراتب ہیں. تو جبکہ انسان سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ماننا بڑا اتھلا سا ہو، سچی سا ہو، تو وہ جو دعوت عمومی والے مقامات ہیں قرآن مجید کے، ان پر بھی اگر تدبر کیا جائے اور فہم سے کام لیا جائے، ان کی بھی اگر گہرائیوں میں غواشی کی جائے تو ایمان کی گہرائی حاصل ہوگی، ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوگا. ایمان جو ہے وہ زیادہ شعور کے اندر فرائض کرے گا. اس پہلو سے ابتدائی جو چار آیات ہیں وہ بھی نہایت توجہ کی مستحق. یہ تو ہوئی تمہید اول. تمہید ثانی بھی قرآن مجید کے عمومی فہم کے ضمن میں بھی بہت اہم ہے. لیکن جیسا کہ آپ بعد میں دیکھیں گے سورہ حج کے اس آخری رکوع پر غور و فکر کے ضمن میں اس کی بہت اہمیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک تو وہ اولین خطاب تھا ان لوگوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے. ظاہر بات ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے ایک خاص زمانے میں, آج سے تقریباً 1400 برس قبل وہ نازل ہوا ہے ایک خاص علاقے پہ, مکے کے اطراف و جوانب یا مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب, یا کچھ آیات سورہ برات یا سورہ توبہ کی نازل ہوئی ہے اثنائے سفر تبوک میں, ایک علاقہ ہے کہ جس میں وہ نازل ہوئی. تو زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے نزول قرآن کے ضمن میں, زمانے کے اعتبار سے بھی ایک خاص زمانہ اور اس مکان کے اعتبار سے بھی ایک خاص جگہ, اور اس جگہ پر بسنے والی اس وقت جو قوم تھی اس کے جو عقائد تھے, اس کے جو نظریات تھے, عملی زندگی میں جو اس کے معمولات تھے, جو ان کی جانی پہچانی چیزیں تھیں, ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید اولاً اور زیادہ نمایاں طور پر انہی کا ذکر کرتا ہے. پھر یہ کہ زیادہ جلی طور پر وہ انہی کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرتا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, قاعدہ کلیہ ہے اور غالباً یہ حدیث نبوی بھی ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بہرحال یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر مخاطبین کی جو ذہنی سطح ہے اس کو آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خطاب لوگوں کے سروں کے اوپر ہی سے گزر جائے, اس لیے کہ وہ ان کی ذہنی سطح سے بہت بلند ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسے اس میں شاید اپنی توہین محسوس کرنے لگے کہ ہمیں یہ کیا الف باتا پڑھایا جا رہا ہے, ہمارے بارے میں کیا تاثر قائم کیا گیا ہے, کیا تصور ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کسی بھی کلام کی تاثیر کے اعتبار سے کہ جو مخاطب ہے ان کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھا جائے, ان کی ذہنی سطح کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اگر قرآن یہ نہ کرتا تو اس کی تاثیر اس طور سے ظاہر نہ ہوتی. وہ عرب کے اپنے احساسات, ان کے اپنی کیفیات, ان کا تاریخی پس منظر, ان کی روایات, ان سب کو قرآن مجید مد نظر رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کرتا. لیکن اب ذرا اس تفسیر کا دوسرا رخ دیکھیے. قرآن ظاہر بات ہے کہ نازل ہو رہا ہے صرف ان عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے, اور صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ تا قیام قیامت جتنے بھی ادوار آنے والے ہیں ان سب کے لیے. زمانہ نزول زمان و مکان کی محدودیت کا حامل ہے, جبکہ جن لوگوں کی ہدایت مطلوب ہے وہ زمان اور مکان کی بڑی وسعتوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. اس میں ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوں گے. اس وقت بھی یہ جان لیجئے جب قرآن مجید کے نزول کے زمانے کے وقت بھی ایران میں, یونان میں, ہندوستان میں فلسفے کا, منطق کا بڑا چرچا تھا. ظاہر بات ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد قرآن کا سابقہ ان اقوام سے بھی پیش آنے والا تھا. ابتدائی مخاطب امی تھے, لیکن یہ کہ بعد میں جن جن کو آنا تھا ان میں تو بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے منطقیین اور بڑے بڑے حکماء اور خلاصہ بھی تھے. آپ کو شاید یاد آیا ہو کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہو تو اس شخص کی جو قوم ہے اس کا کوئی نہ کوئی فرد اسے لے آئے گا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے ایک پیشن گوئی کے انداز میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, اور ان کے فضائل میں عام طور پر یہ حدیث جو ہے کوٹ کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ بات نہ بھی ہو تو ایک اصولی بات ہے کہ حکمت, فلسفہ, منطق, یہ بہت بڑے تین مراکز ہند اور ایران اور یونان, آریائی نسل جہاں آباد تھی, کیونکہ اس کا مائنڈ سپیکولیٹو ہے, منطق ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی, تو ان سے تو فوری طور پر سابقہ پیش آ جاتا. اور پھر یہ ہے کہ انسانی علم کی ترقی, انسانی معلومات کے دائرے کی جو وسعت ہونے والی تھی, ظاہر بات ہے کہ وہ عالم ما کان وما یکون اللہ کو جانتا تھا. تو اب قرآن کو کیٹر کرنا ہے ضروریات جو ہے ہدایت کی پوری نوع انسانی کی, اور تا قیام قیامت جبکہ نزول اس کا ہو رہا ہے ایک خاص دور ایک خاص مقام پر اور ایک خاص قوم ایک خاص ذہنی سطح رکھنے والی ایک خاص تاریخی پس منظر رکھنے والی وہ اس کی مخاطب عمل ہے. یہ دو جو ہے بڑے متضاد تقاضے ہیں. کوئی کتاب سوائے آسمانی کتابوں کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. انسانی تصانیف لا محالہ کسی نہ کسی سطح پر ہوگی, ہر کتاب ایک خاص ذہنی سطح کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے, نہ اس سے بالا تر نہ اس سے کم تر. کم تر کی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور بالا تر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرے گی, اس لیے کہ انہیں اس میں اپنے لیے کوئی علم اور فہم کے لیے کوئی غذا یا کوئی جلا بخشنے والی جگہ نہیں آئے. اسی طریقے سے اس کا زمانی اعتبار سے بھی اس کی تاثیر جو ہے وہ محدود رہے گی, ابدی اس کی اہمیت جو ہے برقرار رہنے والی, جسے کہتے ہیں زندہ کتب جو ہر دور میں زندہ رہے, انسانی تصانیف کو نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کا یہ اعجاز کا میرے نزدیک یہ بہت اہم پہلو ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ ہے, لیکن یہ کس کس پہلو سے معجزہ ہے یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے جس پر بڑی بڑی تصانیف ہوئی ہے. وجوہ اعجاز القرآن, قرآن کس کس پہلو سے موجودہ ہے, قرآن کی فصاحت, قرآن کی بلاغت, قرآن کی پیشن گوئیاں, قرآن کے علمی اور عقلی مسائل کا حل. آج ہم کہیں گے کہ قرآن نے انسانی مشکلات کا جو حل پیش کیا ہے, تمدن کے پیچیدہ مسائل کا جو متوازن اور معتدل حل دیا ہے, یہ تمام پہلو گنے جائیں گے قرآن مجید کے وجوہ اعجاز میں. لیکن یہ پہلو جس کی طرف میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ قرآن مجید بیک وقت ان دو متضاد تقاضوں کو پورا کر رہا ہے کہ ایک طرف اس کا اسلوب وہ ہے کہ ایک عام بدو نے اسے سنا اور یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ میری سطح سے کوئی بہت بلند تر کوئی بات کی جا رہی ہے, بلکہ وہ اس کے ذہن و شعور میں بھی سرایت کر گیا اور اس کے قلب کے اندر بھی سرایت کر گیا. لیکن اس کے بعد آنے والے ہر دور کے بڑے سے بڑے حکماء نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ تو اعلیٰ ترین علم و حکمت کی حامل کتاب ہے. اس اعتبار سے بھی اس دور میں میرے نزدیک علامہ اقبال کی شخصیت کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ وہ کوئی عام معنی میں مذہبی انسان نہ تھے. مذہبی تعلیم و تربیت دارالعلوموں کے ماحول میں ان کی پرورش نہیں ہوئی تھی, اسکولوں اور کالجوں کے ماحول میں سے گزر کر یونیورسٹیوں, اور نہ صرف یہاں کی یونیورسٹی ہو بلکہ یہ یورپ کی فضا میں انہوں نے اس تعلیم حاصل کی اور مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے. تو یوں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں تو شعور کی آنکھ کھول گئے اور 20ویں صدی کا اوائل جو ہے یہ ان کا اصل زمانہ ہے, تلوکی کا انتقال ہو رہا ہے. اس 20ویں صدی کا ایک شخص مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالنے کے بعد اگر یہ محسوس کرے تو میرے ذہن کی پیاس, میرے اندر تلاش حقیقت کی جو تڑپ تھی اسے اگر آسودگی میسر آئی ہے, اسے سیری حاصل ہوئی ہے تو کلام پاک سے. اور عمر کے آخری دور میں یہ عام منظر سامنے آئے کہ کوئی کتاب, کوئی کتب خانہ, کوئی بڑی بڑی والیوم سے پور شیلف ان کے ارد نہیں تھے, بلکہ ان کا اوڑھنا بچھونا ایک کتاب اللہ کی کتاب, اور اسی میں وہ جو ان کا پیر ہے اگرچہ ہے تو وہ کسی اور پس منظر میں, لیکن مجھے اس موقع پر ہمیشہ یاد آ جایا کرتا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی میرے دل میں خانہ خراب کو تیرے عقب بندہ نواز میں. وہ جو ایک علم کی پیاس تھی اس کو اگر تسکین ملی ہے تو قرآن مجید کے دامن. یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے, اور قرآن کے اس اعجاز کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے اس دور میں وہ علامہ اقبال کی شخصیت. اس پہلو سے اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو کلام ہو رہا ہے اس خاص قوم سے اور زیادہ جلی انداز میں, زیادہ نمایاں طور پر انہی سے گفتگو ہے, لیکن یہ کہ درمیان میں وہ بھی, بلکہ میں یہاں کہوں گا بٹوین دی لائن, صرف پہلو سکور نہیں, چھوٹے سے جملوں کے اندر وہ ابدی حقائق بھی آ جاتے ہیں کہ جو اٹرنل ہے, جن کا زمان اور مکان کی محدودیتوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ وہ جن کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ عالمی حقائق بلکہ ابدی حقائق. وہ جو گہری حکمت ہے اس کو بھی چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر نمایاں کر کے لے آیا جاتا ہے. تو یہ دو ہیں چیزیں جن کو ذہن میں رکھیے. اور اب آئیے کہ ہم اس آیا اس رکوع کے پہلی آیت پر اپنی توجہ کو مرتکز کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں مخاطب ہے تمام انسان. تعبیر خاص کے اعتبار سے مکے اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے اہل عرب یہ ہے اولین مخاطب, اور ویسے پوری نوع انسانی اس کی مخاطب. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جاتی ہے. یہ ضرب مثل وہی لفظ ہے جو ہماری عام بول چال میں ضرب المثل, یہ تو عام ہم استعمال کرتے ہیں. ضرب المثل یہ مرکب اضافی ہو گیا, ضرب مثل یہ اعراب بدل گئے, تو یہاں پر یہ اب فعل مجھول اور مثل یہ اس کا قائم مقام فاعل لائی فاعل. ایک مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا له, تو پوری توجہ سے اسے سنو, کان لگا کر سنو. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ توجہ یا کان لگانا یہ کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ تو جان لیجئے کہ ایک ہے سمع یسمع سمعا, اور ایک ہے استمع یستمع استماعا. ان میں فرق یہی ہے, سمع یسمع سن لینا, اور استمع یستمع اہتمام سے توجہ سے کان لگا کر سنا. چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر پورے دھیان سے پوری توجہ سے اسے سنو اور خاموش کرو. ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے توجہ سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يسمعوا له, سب سے پہلے تو ذرا یہ فاستمعوا له ولا يسمعوا له, یہ جو صوتی آہنگ ہے ذرا اس سے لطف اندوز ہو. اور اس کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک صوتی آہنگ, قرآن مجید کی اپنی ایک موسیقی, اسے آپ چاہیں تو ڈیوائن میوزک سے تعبیر کیجیے, یہ ملکوتی غنا ہے جو قرآن میں ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں فن قرآت ہے یہ در حقیقت اسی قرآن کے اندر جو یہ صوتی اثرات ہے ان کو صحیح طور پر نمایاں کرنے کے لیے ایک بہت عظیم انسان فن کی حیثیت سے مدد ملا ہے تدوین اور قرآت کا. اور اس کی تاکید اسی لیے کی ہوئی ہے, زین القرآن اب اخوات, قرآن مجید کو اپنی اصوات سے اپنی آوازوں سے مزین کرو. اگر کسی کو اللہ نے خوشلحانی عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی اس خوشلحانی کو قرآن کے اس ملکوتی غنا کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرے. جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, ایک رات آپ ان کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے, وہ اس وقت اپنے اس خاص قید کے عالم میں رات کی نماز میں مقبول تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تو اس قدر مٹھاس تھی ان کی قرآت میں کہ حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اور اگلی صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسا انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اے ابو موسا تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرمایا. تو وہ ساز کون سا ہے؟ وہ یہ فطری ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. سب کو برابر عطا نہیں ہوا ہے, لیکن جن کے پاس یہ وقت ہو تو اس وقت کا جو مصرف ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن کے اس ملکوتی غنا کو ظاہر کرنے میں وہ اپنی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ استعداد کو استعمال کرے. تو اس میں یہ آپ دیکھیں گے قوافی قرآن مجید کے اس کا صوتی آہنگ جو ہے وہ بھی قابل توجہ ہے. یقیناً وہ ہستیاں کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, وہ ہرگز تقلید نہیں کر سکتی ایک مکی تک, ہاں وہ اس کے لیے جمع ہو جاتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اور مکھی کی تکلیف تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ہمارے محاورے میں بات آتی تو یوں آتی کہ اگر مکھیاں بھل بھلا رہی ہو تو ان کو اڑانے تک پر قادر نہیں، مکھی کوئی چیز ان سے سلب کر لے تو وہ اس سے اس کو حاصل کرنے پر بھی قادر نہیں. یہ ان کی بیچارگی کا عالم ہے، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے سجدے کر رہے ہو، جن کو دنڈوت کر رہے ہو، جن کے سامنے یہ حلوے مانڈے چڑھاتے ہو، جن پر یہ مکھیاں بھل بھلاتی ہیں، اور یہ انہیں اڑانے پر بھی قادر نہیں. اب یہاں ذہن میں رکھیے کہ وہ قوم جو مخاطب اول تھی، یہ وہ شرک ہے جو اس کے ہاں موجود تھا، بت پرستی کا شرک، اسلام پرستی کا شرک. 360 مورتیں جو ہے، مورتیاں وہ تو کعبے میں رکھی ہوئی تھی، بیت اللہ میں. اب ان کے پس منظر میں جو براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اور انہیں چونکایا جا رہا ہے اس تمثیل کے پیرائے میں، کہ غور کرو، یہاں ذرا سا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں انوکھی بات کون سی آئی. آخر اتنے اہتمام کے ساتھ جو کہا کہ توجہ سے سنو، غور کرو، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. ان میں سے بھی ہر شخص یہ جانتا تھا کہ یہ نہ جنبش کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں کی تراشی ہوئی. تو یہ بات جان لیجئے کہ دو سطحیں ہمیشہ رہتی ہیں کسی بھی معاشرے میں. ایک تو وہ انٹلیکچوئل لیول پر جو لوگ ہوتے ہیں، ہائر انٹلیکچوئل لیول پر، بت پرستی کے لیے جب وہ بات کریں گے تو کچھ اور کریں گے. مثلا اس دور میں رادھا کرشنن نے کیے، اس لیے کہ اس دور میں جو سب سے بڑے سیلیبریٹڈ فلاسفرز رہے ہیں ان میں سے ایک رادھا کرشنن بھی ہے. مادہ پرست ملحد فلاسفہ میں چوٹی پر برٹرینڈ رسل رہا، لیکن اس کے بالکل مد مقابل میں مذہبیت کا، اور بہرحال وہ مذہب اس کا اپنا مذہب، اس کا علمبردار فلسفے کے میدان میں رادھا کرشنن مد مقابل ہے دوسرے. تو اس نے جو کچھ توجیہ کی ہے، وہ توجیہ تو یہ ہے کہ یہ مورتیاں اصل میں یہ کبھی نہیں سمجھا جاتا کہ ان میں کوئی الوہیت ہے، یہ تو انسان کی ایک کبھی کمزوری ہے. بڑے پیارے انداز میں اقبال نے شکوہ جو نظم ان کی مشہور ہے، اس میں اس پیارے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو ہم مانتے تو ہیں اندیکھی حقیقتوں کو، لیکن ان کا مراقبہ کرنا، ان سے لو لگانا، یہ عام جو عقول متوسطہ یا عقول جو ہے اور بھی اس سے کم تر درجے کے لوگ، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو کوئی محسوس چیز سامنے رکھ کر اگر میڈیٹیشن کی جائے، اب یہ سامنے رکھیے گا، یہی فلسفہ ہے جو ایک اور سطح پر آ کر تصور شیخ کی شکل میں ہمارے ہاں تصور میں آیا، کہ خدا کے ساتھ لو لگانا بہت مشکل ہے، وہ تو ایک حقیقت مجردہ ہے. لہذا کسی محسوس چیز کو پہلا قدم جو ہے وہ ذرا شیخ کو اپنے تصور میں پکاؤ، محسوس کرو کہ شیخ میرے سامنے موجود ہے، محسوس کرو کہ شیخ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے. یہ احساس، یہ سارا فلسفہ در حقیقت اگر اس کو فلسفے اور منطق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کے ڈانڈے اس فلسفے سے ملیں گے، کہ یہ ہے اصل میں وہ بت پرستی کا فلسفہ، کہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں سامنے، اس میں کوئی شے نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ تو ہے معاملہ اس انٹلیکچوئل لیول کا. جب ایک چیز نسل بعد نسل چل رہی ہوتی ہے، ایک مورتی ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے سال ہا سال بیت گئے ہیں، تو عوام الناس کے ذہنوں میں تصور جو قائم ہوتا ہے وہ عین اسی کی الوہیت کا تصور قائم ہوتا ہے. ان پر جو اثر، ان کے اعصاب پر، ان کے احساسات پر جو اثر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس کا چومنا اور چاٹنا، اور اس کو جیسے آپ قبروں کو کتنے کتنے مل گلاب کے عرق سے جو ہے دھوتے ہیں، تو آخر وہ بھی ان کو دھوتے ہیں، اور دھو کر وہ پانی جمع کرتے ہیں، وہ ان کے لیے پوتر پانی ہوگا. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی طرح کا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ یہی شے، اور اس وقت کوئی نفسیاتی کوئی اقدام کرنا پڑے گا انہیں چونکانے کے لیے. اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اقدام تھا کہ ان کے دور میں بھی کلدانیہ میں یہ سارے شرک موجود تھے، मूर्ति पूजा भी थी, इन अजराम समाविया की परस्तिश भी हो रही थी, फिर ये कि वो शिर्क भी मौजूद था, बादशाहों का शिर्क कि उनको माना जाए ये मालिकुल मुल्क है और इनको खुदाई इख्तियारात हासिल है, खुदाई के मुद्दई, जिसका सिलसिला फिर चला है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स की सूरत में दुनिया में। तो ये सारे के सारे शिर्क जो है वो शिर्क का गढ़ था, जहां आंख खोली है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब उन्होंने खास तौर पर उस मूर्ति पूजा के सिलसिले में जब लोगों को कुछ समझाना बुझाना शुरू किया तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, मालूम होता है कि अभी नौ उम्री है, जरा इनके ख्यालात इधर उधर जैसे हुआ करते हैं हो रहे हैं, ठीक है ठीक हो जाएंगे, जरा उम्र बढ़ेगी तो ये जो भी माशरे के जो स्टैंडर्ड है, जो माशरे का एक खास तर्ज फिक्र है, जो अकायद है, उसको कबूल कर लेंगे। तो उन्हें जरूरत थी कि किसी तरीके से कोई शर्त ऐसी लगाई जाए कि जिससे ये सोचने पर मजबूर हो जाए। उसका उन्होंने वो तरीका इख्तियार किया कि कोई जैसे जन्माष्टमी की कोई पूजा होती है उस तरह से कोई पूजा होनी थी कहीं खुले मैदान में जाकर, और वो जो मेला मजहबी होना था तो इस नौयत का था कि पूरा शहर खाली हो गया। उन्होंने एक हीला इख्तियार किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देखा भी सितारों की तरफ, फदरा नजरतन फिन नुजूम फकाल इन्नी सकीम, उससे ये तासुर दिया कि इन्होंने कुछ सितारा शनासी के जरिए से यह अंदाजा लगाया है कि मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। उन्होंने तासुर ये देना दिया है उन्होंने, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है तुम यही रहो। अब उन्हें जो मौका मिला है जो घुसे हैं वो उस बड़े बुतखाने में, पर जो जरबन बिल यमीन उसके साथ अपने दाहिने हाथ से जो दर्द लगानी शुरू की है, तो सबको छोड़ छोड़ कर रख दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और वो तेशा जो है वो उसके कंधे पर रख दिया। अब जब लोग आए होंगे, आप खुद सोचिए, चश्मे तसव्वुर से देखिए, अगर कहीं हिंदुस्तान का कभी कोई मंजर आपने देखा हुआ है, बनारस या मथुरा इन शहरों में से किसी शहर में अगर वहां की मूर्तियों के साथ ये मामला हो जाए तो क्या कयामत जो है वो बर्पा हो जाएगी, कैसी कयामत सुगरा जो है वो उस शहर उर्व में उस वक्त बर्पा हुई होगी। उस वक्त लोगों को याद आया हो न हो, ये नौजवान इब्राहिम ये बहकी बहकी बातें किया करता था, ये काम यकीनन उसी का होगा। बुलाया गया कि लोगों का मजमा कैसे उनके नथनों से, आप समझिए कि उस वक्त जो है वो आवाजें निकल रही होंगी और उनके गम गुस्से का क्या आलम होगा। पूछा गया कि क्या तुमने किया ये, तो छूटते ये कहते हैं कि इसने किया होगा, ये जो बड़ा है सालिम है, पेशा भी इसके पास है, तो जिसे क्राइम की शहादत कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो तो जाहिर कर रहा है कि इसने किया। और जदीद जो हमारी इस्तलाहात है, पुलिस की इस्तलाहात, उसमें वो आलय वारदात कहते हैं, वो आलय वारदात जो है वो भी इसी के पास से बरामद हो रहा है, इसी के कंधे पर रखा हुआ, तो इसने किया होगा। इस पर वो फौरन बोले हैं, इब्राहिम तुम्हें मालूम है कि ये जुम्बिश नहीं कर सकते। जब हजरत इब्राहिम ने कहा इनसे पूछो, तुम्हें मालूम है ये न सुनते हैं न जवाब देते हैं, तब उन्होंने कहा तुफ्फुन लकुम वमा ताबुद, उफ्फुन लकुम वमा ताबुदून, तो उफ और तुफ है तुम पर जो इन्हें पूछते हो, खुद मान रहे हो कि न सुनते हैं न जवाब देते हैं न हाथ हिला सकते हैं, इनका किसी कोई फेल करना जो है वो कयास और से बाहर है, और इसके बावजूद उनको पूछते। कुरान मजीद में यह वाकया मुताबिक मकामात पर आया है, कहीं कोई जुज ज्यादा नुमाया है, कहीं कोई जुज ज्यादा नुमाया है। एक जगह ये अल्फाज भी आए हैं फरजाऊ इलान फुसेहिम, इसे हम वावरतन यू कहेंगे, उन्होंने अपने गरीबानों में झांका, वो वक्त आया है, इंकिशाफ हकीकत हो गया उन पर, और उन्होंने महसूस किया अपने दिल में कि हां गलत रास्ते पर हम ही है, इब्राहिम सही कह रहा, लेकिन वो असबियत जाहिलिया वो मानने नहीं दे रही। कौमी रिवायात है, एक निजाम है, उस निजाम के तहत हायरार्की, रिलीजियस हायरार्की वहां कायम है, मसनदे है उनकी, कोई किसी की हैसियत पुरोहित की होगी, किसी की हैसियत पंडित की होगी, प्रिविलेज क्लासेस है, वो सारा का सारा निजाम तो इसी से वाबस्ता है, तो कैसे तस्लीम कर ले। तो फिर उन्होंने अपनी उस हिम्मत को, लेकिन यह कि असल मसला किसी दाई हक के लिए यही होता है कि इंकशाफ हक हो जाए, इंकशाफ हक के बाद अब हुज्जत कायम हो गई, उसके बाद अगर वो नहीं मान रहा है तो इत्माम हुज्जत उस पर हो चुका, उसकी तरफ कुरान ने इशारा किया, परदाऊ इला अनफुसेहिम, उन्होंने खुद अपने अंदर झांका, गौर किया, اور یہ تسلیم کر لیا کہ واقعتاً ابراہیم صحیح کہہ رہا. وہ ہے یہاں پر ایک تمثیل کے پیرائے میں بات لائی گئی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کیا ہی کمزور ہے وہ بھی کہ جو طالب بنا ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جو مطلوب ہے. مطلوب وہ بت ہے، طالب وہ اس کے پجاری ہے، پوجنے والے ہیں، جسے پوجا جا رہا ہے جو مطلوب ہے اس کی بیچارگی کا عالم یہ ہے. تو تصور کرو قیاس کنز گلستان من بہار برا، جو اس کے طالب بنے ہوئے ہیں، اس کے عابد ہیں، اس کو چاہ رہے ہیں، ان کی پستی کا تصور جو ہے وہ بآسانی انسان لگا سکتا ہے. اب یہ تو ہوا اس خاص پس منظر میں کہ جس میں یہ خطاب ہو رہا ہے. ان کا اپنا معاملہ، کس نوعیت کا شرک وہاں تھا، ان کو چوکانے کے لیے کیا تمثیل مؤثر ہو سکتی تھی. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو میں نے انٹلیکچوئل لیول کی بات کی ہے، اس کا بھی جواب ہے وہ آگے چل کر. قرآن نے ان دونوں کو لیا ہے، لیکن یہ کہ علیحدہ علیحدہ. یہاں ابھی ذرا وہ جو ان کا کہ عوام کا تصور قائم ہوا ہوا تھا، اس کو جھنجھوڑا ہے، اس کو ہلایا ہے، کسی طرح آنکھیں کھلے کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہو جائے. اس کے بعد جو یہ تین الفاظ پر مشتمل ٹکڑا ہے اس آیت کا آخری، یہ ہے کہ جس میں ایک عظیم فلسفہ موجود ہے، شرک کی اصل حقیقت کی طرف کی نشاندہی کی گئی ہے. شرک اصل میں ہے کیا؟ یہ بھیس تو بہت بدل لیتا ہے، شکلیں بہت سی اختیار کرتا ہے، لیکن یہ روگ، یہ مرض، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، تین الفاظ. اور ان کے حوالے سے اس عظیم فلسفے کو آج ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے لیے مجھے تھوڑی سی پھر تمہیدیں باندھنی ہوگی. سب سے پہلی تمہید یہ ہے، اس ضعف الطالب والمطلوب، اب اس وقت ہماری توجہ ان تین الفاظ پر مرتکز ہے، یہ اس کے لیے تمہیدیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے مابین غور کیجئے کہ امتیاز جو ہے وہ کن کن امور کی بنا پر ہے. مثلا یاد کیجئے، ایک امتیاز یہ قائم کیا گیا کہ انسان حیوان عاقل ہے، یعنی عقل جو ہے وہ وجہ امتیاز ہے حیوان اور انسان کے مابین. ایک بات کہی جاتی ہے انسان حیوان ناطق ہے، نطق جو ہے گویائی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان کے مابین ایک امتیازی چیز ہے. ایک بات آپ سنیں گے فلاسفہ سے، خاص طور پر ماہرین نفسیات سے، کہ شعور جو ہے وہ تو حیوانات میں بھی ہے، لیکن خود شعوری یہ انسان ہی کا وصف ہے. اس کے درمیان ذرا سا فرق ہے، ذہن میں رکھیے. شعور، شعور تو یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو ادراک ہو جائے، ہم نے کوئی شے دیکھی تو اس دیکھنے سے ہمیں کسی شے کا ادراک حاصل ہوا، یہ حیوان میں بھی ہے. تو شعور تو ہے، لیکن خود شعوری اپنی ذات کا احساس، جسے ہم انا یا خودی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ صرف انسان میں. یہ اس کو یوں تعبیر کیجئے کہ حیوان دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ہمارے اندر ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں دیکھ رہا ہوں والی بات جو ہے یہ حیوان میں نہیں ہے، وہ دیکھتا ضرور ہے لیکن دیکھتے ہوئے اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. ہاتھ پاؤں اس کے بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پوزیسو جو ایک حیثیت ہے اس پروناؤن کی، میرا ہاتھ، میری زبان، یہ میں کے ساتھ جو وابستہ ہے خود شعوری، یہ صرف انسان میں. لیکن اس وقت جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک اور پہلو ہے کہ جس سے انسان حیوان سے ممتاز ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ انسان وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کا کوئی مقصد معین کرتا ہے. حیوان وہ جو زندگی برائے زندگی، یہ حیوانیت ہے، اس کے صرف وہ انسٹنکٹس ہیں, اینیمل انسٹنکٹس جو اسے زندہ رہنے پر مجبور کرتے ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, کھاتا ہے. جنسی جذبہ ہے وہ اس سے بقائے نسل کا جو سلسلہ ہے اس سے وابستہ ہے, چل رہا ہے, اور اس کا جو پیٹرن معین کر دیا ہے فطرت نے وہ اسی کے مطابق ہوگا. اس میں کمی بیشی کی بات نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ انسٹنکٹس کی بنیاد پر. لہذا وہ تو گویا کہ جی رہا ہے جینے کے وہ جو ایک حیوانی تقاضا ہے اس کے تحت. لیکن انسان جیتا ہے تو ساتھ ہی یہ کہ کس لیے جینا ہے, واٹ آئی لیو فور, یہ احساس جو ہے یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے حیوان کا نہیں. اب اس چیز کو اگر لیں گے تو سب سے پہلے تو اس کی ایک کانورس تھیورم, کانورس پروپوزیشن کو ذہن میں لے آئیے کہ انسان وہی حقیقی معنی میں انسان ہے جس نے شعوری طور پر اپنا کوئی مقصد اور ہدف معین کیا ہو, اور جس نے نہیں کیا ہے, جو صرف اپنی اس حیوانی جبلت کے تحت زندہ ہے, وہ بظاہر انسان ہے, وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان ہے حقیقت کے اعتبار سے, جو پایا نہیں دو پایا, لیکن انسان نہیں حیوان. رات میں ذکر آیا تھا اس آیا مبارکہ کا کہ کثیر تعداد میں انسان وہ ہے کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل, وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپایوں میں تو وہ صلاحیت ودیت نہیں کی گئی تھی, لہذا وہ اگر اس سطح پر ہے تو وہ ٹھیک ہے. جو کچھ ان کے امکانات تھے, جو ان کے اندر ودیت کیے گئے تھے, وہ پورے طور پر بروئے کار آ رہے ہیں. لیکن انسان کے اندر امکانات تو رکھے گئے تھے اس بلند سطح کے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن یہ پھر اگر بستیوں میں جاتا ہے اور حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تو یہ پھر صرف حیوان نہیں, حیوان سے گیا گزرا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل. تو ایک چیز تو یہاں اس مقدمے کو جیسے کسی زمانے میں الجبرا پڑھتے ہوئے کوئی کمپلیکس پرابلم آتے تھے تو ایک حل کر کے تو ایک کا نشان ڈال لیتے تھے, یہ ایک نتیجہ تو ہمیں مل گیا. تو پہلی چیز تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ حیوان اور انسان میں مابہل امتیاز جو امور گنے گئے ہیں, اب ان سب کو گننے کی ضرورت نہیں ہے, ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ حیوان کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ انسان اس کو کہیں استعمال کر لے یہ بات دوسری ہے. بیل سے آپ نے کوئی کام لے لیا, گدھے کو آپ نے باربرداری کے لیے استعمال کر لیا, اونٹ کو آپ اپنے کسی مصرف میں لے آئے, وہ دوسری بات ہے. اس کا اپنا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, زندگی برائے زندگی, نہ ہے جبلی تقاضوں کے تحت زندہ رہنا. جبکہ انسان وہ ہے کہ جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ہدف معین ہوتا ہے, کوئی آئیڈیل, ہندی کا ایک لفظ بہت پیارا ہے, کوئی آدرش, کوئی آئیڈیل, کوئی مقصود, کوئی مطلوب. اب یہاں وہ لفظ مطلوب, یہ در حقیقت اس لفظ کی شرح ہے جو میں نے اس مقدمے میں کی ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مطلوب, کوئی نہ کوئی آئیڈیل, کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی ہدف, کوئی نہ کوئی نصب العین ہونا ضروری ہے. یہ اس کی انسانیت کا ایک ناگزیر تقاضا ہے. اب آگے چلیے, انسان اپنے ہدف کی تعیین میں لازماً اپنی ذہنی سطح کے مطابق کسی نہ کسی شے کو معین کرے گا. یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہو گیا بحیثیت انسان, کہ کوئی مقصود ہو, کوئی مطلوب ہو, کوئی آدرش ہو, کوئی نصب العین ہو, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ جدوجہد کرے. اور یہ ذہن میں رکھیے, یہ نفسیات کا بہت اہم مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ ہمارے ماہرین نفسیات نے جو انسٹنکٹس انسان کے گنوائے ہیں یا حیوانات کے, پریزرویشن آف دی سیلف بہت اہم انسٹنکٹ ہے, بقائے ذات, اسی کے لیے کھاتے ہیں, اسی کے لیے آرام کرتے ہیں, بیماری ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, ڈاکٹروں کے کلینک کا چکر لگاتے ہیں, سب کچھ یہ پریزرویشن آف دی سیلف, بقائے ذات. پھر بقائے نوع ہے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, نسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہے, یہ ساری شادی بیاہ اور یہ کھکھیر اور اولاد کی پرورش, جن کو کئی کئی ہمارے یہاں وہ بور کے لڈوؤں سے تعبیر کرتے ہیں, وہ شروع شروع میں بڑے خوشائند نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے کہ جو اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے, لیکن وہ دائیا اس میں ہے, وہ انسٹنکٹ ہے یا گریگوریس ہے, متمدن حیوان ہے, تو ہرڈ انسٹنکٹ ہے, اس میں یہ مل جل کر رہتا ہے. حیوانات میں بھی بہت سے ہیں کہ ہرڈ انسٹنکٹ ان کے اندر بھی موجود ہے. پھر ایک انسٹنکٹ یہ بھی گنوائی گئی ہے, یہ ہیز ٹو ڈومینیٹ, یہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے, استیلا, دوسروں پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مشاہدے میں آنے والی بات ہے کہ بسا اوقات انسان جب کسی نصب العین کو اختیار کر لیتا ہے, جب اس کا کوئی ہدف معین ہو جاتا ہے, جب اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ اپنے تمام انسٹنکٹس جو ہیں ان کو اس کے تابع کر دیتا ہے. نہ اسے اپنی جان کی فکر رہتی ہے, جان جاتی ہے جائے, میرا نصب العین جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اولاد, لوگوں کے پورے کنبے جنہیں کہتے ہیں کہ کوہنی میں پلوا دیے گئے, انسان نے اس کو برداشت کیا ہے, اس لیے کہ کوئی نصب العین ہے, کوئی آئیڈیالوجی ہے, کوئی آئیڈیل ہے, کوئی ہدف ہے, کوئی آدرش ہے. تو تمام انسٹنکٹس جو ہیں, اب آپ غور کیجئے کہ ایک انسان, ایک جاپانی, وہ کسی بم میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے, اس کو سٹیئر کر کے لے کے جا رہا ہے, اور کسی جہاز کی چمنی کے اندر وہ اتر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ جب پھٹے گا بم, تو جہاز کے جو ٹکڑے اڑیں گے وہ تو اڑیں گے, اس کے اپنے جو پرچے اڑیں گے, کیا اسے پیش کی معلوم نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ وہ پریزرویشن آف دی سیلف جیسا دائیا, وہ انسٹنکٹ جو ہے وہ اس کو وہ اوور لک کر رہا ہے, پیچھے ڈال رہا ہے. اس لیے کہ کوئی نشہ ہے, کوئی قومیت کا نشہ, کوئی اپنی ملک کی عظمت کا نشہ, کوئی نشہ ہے جو اس کو پلا دیا گیا, جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. کوئی ہے, اب یہ تو میں نے جو قومیت اور وطنیت کی بات کی تھی, مسجد میں بھی کی تھی, کل بھی کی, اس سے پہلے جمعے میں بھی کی, اسی طریقے سے کوئی آئیڈیالوجی, یہ بھی میں نے بیان کیا تھا. کمیونزم ایک نظریہ ہے, ایک فلسفہ ہے, اس کا ایک نظام ہے, اسے برپا کرنا یہ اب ایک آئیڈیل بن گیا, یہ نصب العین ہے, یہ آدرش ہے. اس کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا ان کے گھر, ان کی بستیاں, ان کو بلڈوزروں کے ساتھ زمین کے برابر نہیں کیا گیا, کیا انہیں کھڑا کر کے فائرنگ اسکویڈ کے ذریعے سے سینکڑوں کو ایک ایک بار چھلنی نہیں کیا گیا, کیا کھانسی کے پھندے جو ہے چوم کر انہوں نے گلے میں نہیں ڈالے؟ تو معلوم ہوا کہ نہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز ان کے پاؤں میں بیڑی بنی, نہ پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی بن کر پڑ سکی. ان تمام انسٹنکٹ سے بالا تر انسٹنکٹ ہے یہ, کوئی مطلوب, کوئی مقصود, کوئی نصب العین, کوئی آدرش, کوئی آئیڈیالوجی, جس کو انسان قبول کر لے تو پھر یہ سارے انسٹنکٹ اس کے تابع ہو جائے. یہ ہے اس جذبے کی کے اندر جو تاثیر ہے, اس کی جو قوت ہے, اس کی جو انسان پر گرفت ہے, اس کا حال ہے. اب ظاہر بات ہے, جیسا کہ میں اب کر رہا تھا, کیونکہ وقت مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ایک گھنٹے میں مجھے اپنا یہ بیان ختم کرنا ہے, پھر مغرب کے بعد ہم اسے آگے جاری رکھیں گے. ذہنی سطح کے اعتبار سے انسان کا وہ آدرش جو ہے معین ہوتا ہے. اب میں آ رہا ہوں نیچے سے اوپر کی طرف. پست ترین جو نصب العین ہوگا, بالکل نچلی گھٹیا سطح پر, وہ ہوگا خود پرستی کا جذبہ. میں, میری املاک, میری جائیداد, میری پوزیشنز, میری حیثیت, میری شہرت, میرا نام, میری وجاہت, میرا اختیار, میرا اقتدار, یہ سب, یہ جو میں جب بن جاتا ہے انسان کا مطلوب اور مقصود, یہ بھی ایک آئیڈیل ہے. یہ کیسے کیسے, ذرا بھٹو صاحب کا تصور کیجئے, جب وہ مہم چلا رہے تھے, کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے کی, کتنی محنت کی, ایک ایک دن میں 6-6 جلسے, اور میں نے ایک جلسہ ان کا یہاں سنا تھا اچھرے میں, آواز نہیں نکل رہی تھی, بالکل چوک وائس, بڑی مشکل سے زور لگا کر وہ کوئی آواز نکالتے. یہ ساری محنت اور مشقت انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آسانی سے تو, اب یہ تو میں نے جیسا کہہ کیا, وہ تو اپنا کیا آدرش ہے, کیا نصب العین ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن کسی بھی آدرش کے لیے, کسی بھی نصب العین کے لیے, ہو سکتا ہے کہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ قوم پرستی کا جذبہ ہے یہ, یا اپنے وطن کی عظمت کے لیے میں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف خود پرستی, اپنی ذات کی توسیع, اپنی شخصیت کا پروجیکشن, یہی اس کا مقصود و مطلوب ہو. تو یہ بھی اگر ہے تو یہ انسان کے اندر ایک بجلی بھر دینے والی شے ہے. اس کے اندر جو قوتیں ہیں, اس کے جو پوٹینشیلٹیز ہیں, ان کو بروئے کار لانے والی شے, ان کو ظاہر کرنے والی شے, عمل کے میدان میں ان کو امپلائے کرنے والی شے ہے یہ جذبہ میں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اس سے جو شخصیت وجود میں آئے گی, ایک خود غرض شخصیت, ایک بہت کٹھور دل شخصیت, نہ کسی دوسرے کے احساسات کا کوئی لحاظ ہوگا, نہ کسی دوسرے کی کوئی عزت اس کے لیے کوئی مانی رکھے گی, نہ کسی کے لیے کوئی رحم کا مادہ اس میں ہوگا. اگر رحم ہے تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور رفلس ہونے کی ضرورت ہے انسان کے لیے اگر یہ خود پرستی کے میدان میں وہ آگے جانا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک مطلوب بنتا ہے انسان کا, یہ بھی ایک آئیڈیل ہے, اگرچہ پست ہے لیکن میرے نزدیک ان سے بہرحال برتر ہے. وہ تو حیوانات ہیں سرے سے, جن کا یہ آئیڈیل بھی نہیں, جو صرف خود نہیں جی رہے بلکہ زندگی انہیں جی رہی ہے. وہ زندگی کو بسر نہیں کر رہے بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہے. حیوانات کے لیے تو یہ تعبیر موضوع ہوگی, اور وہ انسان کے جو اسی طرح اسی بستی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں نے عرض کیا, وہ تو ہے ہی حیوانات, وہ تو انسان ہے ہی نہیں. انسان کہلانے کا کم سے کم درجے میں مستحق وہ شخص ہوگا جس نے کم سے کم اپنی ذات کو اپنا معبود بنایا. یہ مطلوب اور معبود, اب ان کو بریکٹ کر لیجئے, لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. یہ محبوب مطلوب مقصود یہی تو ہے در حقیقت شرح معبود کی. تو یہ جو ذات انسان کا معبود بنتی ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. اے محمد, اے نبی, اے مخاطب, تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنے نفس کو, اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. وہ اس کی اپنی ذات ہی اس کا وہ کعبہ ہے جس کے گرد وہ طواف کر رہا ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنی ہی ذات کے گرد طواف کیے چلا جا رہا ہوں. یہ ہے پست ترین سکا کسی انسان کے لیے مطلوب مقصود محبوب اور معبود کے تعین میں, اور اس کے اعتبار سے اسی کی نسبت سے اس کی شخصیت وجود میں آئے گی. یہ بیان نماز کے بعد اب انشاءاللہ جاری رہے گا.